الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ان شاء الله آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تیسرا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آج ہم ان کے مناقب یعنی ان کے جو درجات احادیث اور اس کے علاوہ لوگوں نے ان کے بارے میں جو کامنٹس کیے ہیں وہ ہم پڑھیں گے, پھر ان کی فہم و فراست کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسا فہم دیا تھا, بصیرت کیسی تھی, اور خلافت کا آغاز کس طرح سے ہوا, وہ ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے جیسے کہ روشنی کے مینار ہیں, اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک بات آپ لوگوں سے جو میں خاص طور سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں, اور یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کورس کا آغاز یا یہ جو سیریز ہے ہیروز کی ہمارے یا اسٹار سیریز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, یہ ہم نے اس لیے نہیں شروع کی ہے کہ ہم معلومات حاصل کر لیں, ہمیں سب سے زیادہ نمبر ملے یا ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے, بلکہ یہ سیریز کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو اپنا لیں اور اپنے مقصد کو ہم نہ بھولیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے, جب وہ دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو ایک علم کا سمندر بن جاتے ہیں, اس قدر علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس قدر یا تو پھر عبادت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, یا تو عبادت میں یا علم میں بہت زیادہ ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, لیکن وہ مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ یہ علم انہوں نے حاصل کیوں کیا تھا یا یہ عبادت وہ کیوں کر رہے ہیں. اور ہم کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا تھا کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو, کلمۃ اللہ هو العلیا, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو. اسی لیے یہ مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہی وہ روشنی کے مینار ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر, جن کو فالو کر کے ہم صحیح راستہ اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا, ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ پرہیزگار, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے والے تھے, لیکن کیا انہوں نے اس مقصد کو پس پشت ڈالا؟ آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی خلافت کا فیصلہ ہو گیا کہ اب کون خلیفہ ہوگا, یعنی پہلے خلیفہ بنائے گئے, خلیفہ کا چناؤ کیا گیا, خلیفہ کو منتخب کیا گیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. تو یہ کتنا ضروری تھا کہ ایک امیر کا ہونا, ایک خلیفہ کا ہونا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کو ہمیں آگے پہنچانا ہے, آگے بڑھانا ہے, ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, کنتم خیر امتی. تو اس مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ سیرت اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گول تک پہنچنے والے بنیں, ہمیں اپنا گول اچیو کرنا ہے جو نصب العین ہے ہمارا, جو ہمارا ایم ہے. اور ہمارا ایم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہم کریں, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا, انہیں فالو کرنا پڑے گا. اور انہوں نے سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے, جدوجہد کی ہے, یا تکلیفیں اٹھائی ہیں یا قربانیاں دی ہیں, تو انہوں نے اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہی یہ ساری قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ لگا دینا ہے, جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے, ہمارا وقت, ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا سب کچھ ہمیں اس راہ میں لگا دینا ہے اور اپنے آپ کو اس میں کھپا دینا ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں، کھپائیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، قربانیاں نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو زبردستی ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کم کرتے ہیں لیکن شو آف بہت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ نہیں تھا، وہ کام کرتے تھے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی وہ اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے۔ تو ہم کو بھی کام کرنا ہے لیکن ہم کو شہرت نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے ہم کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہیے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سیرت ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی اشاعت کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، دین کے بچاؤ کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی جس کی بنا پر وہ دین کو آگے پہنچاتے بھی رہے اور ساتھ میں مسلمانوں کی تربیت کا بھی انتظام کیا اور مسلمانوں کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور اس کے بارے میں کئی اسکالرز کے ہمیں کوٹیشنز ملتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف اور آہوزاری میں بہت آگے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مکہ نے ابن دغینہ کو اپنی امان واپس لینے کے لیے کہا تھا کہ تم ابوبکر صدیق کو تم نے جو امان دی ہے تم واپس لے لو، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا رقت سے اور اتنے خوف سے، اتنی آہوزاری کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، یعنی جب وہ قرآن پڑھتے، رقت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، تو وہ اتنی آرام سے، اتنی نرمی والی آواز میں اور اتنی رونے والی آواز میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، یا قرآن پڑھتے وقت ان کی آواز میں جو لرزہ کاری ہوتا تھا جس کی بنا پر آس پاس کے جو کفار و مشرکین کی عورتیں اور بچے ہیں وہ سن کر رونے لگتے تھے، اور ان کے اوپر قرآن کا بہت زیادہ اثر ہوتا تھا جس کی بنا پر وہ قرآن کی طرف راغب ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے صحن میں مسجد بنائی تھی، اپنے صحن میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے جس کی بنا پر آس پاس کے لوگ سنتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے کے وقت یہی اصل میں مطلوب ہے کہ ہم کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہو، تو قرآن پڑھتے وقت ان کے اوپر رقت اور آہوزاری طاری ہو جاتی تھی۔ اسی بنا پر اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی ہو سکتا ہے زمین پر، یعنی تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے ڈرنے والا، وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تاریخ الدعوۃ الی الاسلام میں لکھا ہے، ڈاکٹر یسری محمد ہانی لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ عظیم شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر رہتی اور ہر مسلمان کے لیے وہ خیر خواہ تھے، ایک عملی نمونہ تھے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے بات کرنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ یہ بھی شرح العقیدہ التہاویہ ہے، اس میں لکھا ہے۔ پھر قیس رحم اللہ کہتے ہیں، صفت الصفل ابن الجوزی رحم اللہ کی کتاب ہے، اس میں قیس رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی نوک زبان پکڑے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے ھذا الذی اوردنی المواردہ، یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے ہلاکت گاہوں تک پہنچایا ہے، انہیں زبان کو پکڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہتے کہ اسی زبان کی وجہ سے مجھ پر ہلاکت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے، ہم تو صبح سے لے کر رات تک کتنی ہی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جس کا ہمیں خود ادراک نہیں ہوتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اچھی بات کہی ہے یا بری بات کہی ہے، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خود اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے کتاب الزہد امام ابن احمد بن حنبل کی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابکو فئن لم تبکو فتباکو، رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنا لیا کرو۔ میمون بن مہران رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت گھنے پروں والا ایک پرندہ لایا گیا، آپ نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر فرمایا، ما سید من سید ولا اردت من شجرۃ الا بما دیا من التسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کو ضائع کیے بغیر کوئی شکار کیا جاتا ہے، نہ کوئی درخت کاٹا جاتا ہے، یعنی انسان ذکر الہی ترک کر کے ہی ان امور میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ بھی کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے یہ بات نقل کی ہے۔ پھر حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لوجدت انی کنت ھذہ شجرۃ توکل وتعدد، اللہ کی قسم کاش میں یہ درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا یا کاٹ لیا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کاش میں کسی بندے مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا، یعنی جسے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ پھر اکثر شعر آپ یہ پڑھا کرتے، لا تزال تنعا حبیبا حتی تکونہ وقد یرجو الفتا رجا یموت دونہ، تم ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی محبوب کی موت کی خبر دیتے رہتے ہو حتیٰ کہ تم خود بھی مردہ ہو جاؤ گے۔ جوان آدمی زندگی میں بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے لیکن ان کی تکمیل سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے۔ ایک اور شعر بھی ہمیں ان کا ملتا ہے جو اکثر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گنگنایا کرتے تھے، کیسا حالی یا الہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور بہت زیادہ ان کو حساب اور کتاب کی فکر تھی. یہ کون صحابی تھے؟ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ مسلسل ڈرتے رہتے، روتے رہتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے. ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کتاب الزہد میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور لوگ جب ان کے پاس آتے تھے مسائل لے کر تو ان کو بھی سمجھاتے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اسی بنا پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک طرف ایمان ہو اور تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ابھی ان کے ایمان کا وزن کیا جائے تو یقیناً ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں قاضی ابوبکر بن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے زیادہ مشہور نہیں تھے، بلکہ وہ اس چیز کی بنا پر سب سے آگے بڑھ گئے جو ان کے دل کے اندر جو بات سرایت کر گئی تھی. یعنی ایمان اس قدر ان کے دل کے اندر مضبوط جڑ پکڑ گیا تھا کہ جس کی بنا پر ان کے اندر سے خیر کے سوتے پھوٹتے تھے. یعنی جو بھی بات وہ کرتے خیر کے ساتھ ہی کرتے، خیر ہی کی بات کرتے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی روح سے فیصلہ کرنے والے، قرآن اور حدیث کی روح سے فیصلہ کرنے والے اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلہ دینے والے سب سے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی قرآن کو جانتا تھا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا جب حج آیا 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو امیر حج بنا کر بھیجا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فہم و فراست میں وہ سب سے آگے تھے، دین کے احکامات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اور کتابوں میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکات کے بارے میں ہم کو یہ فلاں فلاں حکم لکھوایا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس یہ سارے زکات کے، روزوں کے اور حج کے جو احکامات تھے وہ لکھے ہوئے تھے. اسی بنا پر ان کے فیصلوں پر ہر کوئی راضی ہوتا تھا. شریعت کا علم سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے لیکچر میں کہ سب سے زیادہ ساتھ ساتھ، سب سے زیادہ پیش پیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اگر تھے تو وہ کون تھے؟ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہٰذا ان کے اندر انتہائی بصیرت پیدا ہو گئی تھی. پھر ہمیں جو روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے جسے چاہے اپنے لیے چن لے، منتخب کر لے. تو بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا. یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق پر ہنسنے لگے کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ کیسی نادانی کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ ہمارے اندر علم اور بصیرت رکھنے والے تھے. یعنی جو گہری سوجھ بوجھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھی وہ ہم میں سے کسی کو نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک بندے کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے دراصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اور مزید زندگی چاہیے تو ٹھیک ہے یا پھر اللہ کے پاس آنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا پسند کیا؟ کہ جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کیا. تو اس بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ہمیں چیزیں ملتی ہیں ان کی زندگی کی جس میں ان کی علمی بصیرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ہم جو بہت مشہور دعا پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کو یاد ہوگا کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو یہ دعا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہم کو الحمدللہ سیکھنے کو ملی. کہ آپ نے ایک دن کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کروں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ پوری جو دعا ہے صحیح بخاری میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تاکہ ان سے تعبیر معلوم کر سکوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو اہل زمین میں سے تین بہترین آدمی تیرے گھر میں ضرور دفن ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عائشہ، یہ تیرے چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے تھے، اور یعنی بہت سارے لوگ اپنے طور سے تفسیر بیان کرنے لگے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے یہ آیت پڑھی، وفاقی حتم و ابا، پوچھا گیا کہ الاب سے کیا مراد ہے، اس پر لوگ اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کرنے لگے، جبکہ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ان نحاظ اللہ و تکلف ایو ارد تقلنی و ایو سماع تزلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو سب سے زیادہ گہری بصیرت رکھنے والے تھے۔ یقیناً یہ تکلف ہے، اگر میں نے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو پھر کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا؟ آپ سوچیں۔ فتح الباری میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف بتائی جاتی ہے، لیکن بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے زیادہ کانشیس رہتے تھے، بلا وجہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے قرآن اور حدیث کے معاملے میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب آپ کا آخری وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے جاتے تھے جب ہوش میں آتے تھے کہ کیا نماز پڑھا دی گئی؟ لوگ جواب دیتے تھے کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دیں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کو صحیح نہیں جانا، اور میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر نماز پڑھائیں گے تو لوگ اس کو ایک طرح سے بدفعلی نہ سمجھے، برا نہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کے نماز پڑھانے سے اللہ کے رسول کی پھر وفات ہی ہو گئی۔ تو میں نے بار بار کہا کہ نہیں، ابو بکر صدیق بہت نرم دل آدمی ہے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے اللہ کے رسول نماز۔ جب بار بار اللہ کے رسول پوچھتے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی، تو اللہ کے رسول نے صحابیات جو کہ وہاں امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، یعنی تم زبردستی کیوں اس طرح سے کر رہی ہو؟ جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو نماز پڑھانے کے لیے، تو تم لوگ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ یہ بہت بڑا آنر اور ایک یہ بہت بڑا درجہ سمجھے ابو بکر صدیق کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اپنی بیماری کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے سے بات کرنے کے لیے گئے، آپ کو واپسی پر دیر ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہہ دے کہ نماز پڑھا دیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں دکھائی دیے، یعنی ملے نہیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو ابو بکر سے کہا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کے لیے کہا تھا اور میں نے نماز پڑھا دی۔ یعنی صحابہ کرام بھی آپس میں کتنے ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہ تھے۔ یہ دراصل انڈیکیشنز تھے، یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ اپنے بعد کس کو اپنا جانشین دیکھنا چاہتے ہیں، کون اسلامی حکومت کا کام سنبھالے گا، کون اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ تو دراصل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ہم حدیث میں دیکھیں گے اب کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے محبوب تھے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے خبر دی تھی کہ میرے بعد خلیفۃ الرسول اگر کوئی ہوگے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ہم اب بخاری کی احادیث دیکھیں گے جو کہ آپ کے مناقب، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے درجات کے بارے میں، یعنی آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ کو کتنی اعلیٰ پوزیشن حاصل تھی یا آپ کو کتنی اہم پوزیشن دی گئی اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بخاری میں ہمیں پورا چیپٹر ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، جیسے کہ ہم نے شروع ہی میں حدیث پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بھی سیرت لکھی جاتی ہے جب بھی، تو یہ حدیث سب سے پہلے ہی پیش کی جاتی ہے۔ بخاری میں جو پہلی حدیث ہمیں ملتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، قال فبكى ابو بكر فاجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخیر وکانا ابو بکر عالمنا کہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا چاہے دنیا میں رہے چاہے جو اللہ کے پاس اس کو اختیار کرے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو دیے. ابو سعید کہتے ہیں ہم کو ان کے رونے پر تعجب ہوا. میں نے کہا ان کے رونے کی کیا وجہ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا حال بیان کیا اس کو اختیار ملا پھر مجھ کو معلوم ہوا کہ یہ بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ ہی کو اختیار ملا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا سب لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان مال اور صحبت کی روح سے مجھ پر زیادہ ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ خطبے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر ولکنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر ولكن اخوۃ الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. کتنی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی اور کتنا بڑا آنر ایک طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا. یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی ہے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان مال اور صحبت کے روح سے مجھ پر سب سے زیادہ ہے. اور جو میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو اگر دلی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا, لیکن میرے لیے بھلا اس کا کیا سوال. یعنی اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے ہے. دیکھو مسجد کی طرف کسی کا دروازہ نہ رہے, سب بند کر دیے جائیں, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. سبحان اللہ, یعنی یہ کتنا بڑا آنر تھا. اور ایک طرح سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انڈیکیشن تھا کہ سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھا, یا ہم سمجھتے تھے, پھر عمر رضی اللہ عنہ کو, اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو. یعنی یہ بات سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پہلا درجہ اگر کسی کا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور دوسرا عمر رضی اللہ عنہ, اور تیسرا عثمان رضی اللہ عنہ, اور علی رضی اللہ عنہ تو آپ کے داماد ہی تھے اور آپ کے چچیرے بھائی بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں ابو ایوب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق کو بناتا, لیکن وہ میرے دینی بھائی اور دوست ہیں. سبحان اللہ. اور یہ روایت کئی صحابہ سے ہے, ایک دو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کئی صحابہ سے مروی ہے. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ بھی سب بخاری ہی کی احادیث ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا, یعنی اس عورت کا نام وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے, اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بعد میں آنا, اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. تو وہ عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو. اب سوچیں سبحان اللہ کہ وہ عورت اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہی ہے, اور کتنی صحیح بات کہی اس نے بھی کہ ہم نہیں جانتے کسی کی بھی, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو, کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. یہ علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو, یعنی اگر آپ کی وفات ہو جائے تو, مطلب یہ مطلب تھا اس کا کہ میں آؤں اور آپ نہ ملے, تو پھر میں کس سے پوچھوں, کس سے لوں. تو آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فآتی ابا بکرین, اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا. سبحان اللہ, یہ انڈیکیشن تھا کہ آپ کے بعد کون سربراہ ہوگا, آپ کے بعد کون ذمہ دار ہوگا, آپ کے بعد مسلمانوں کا رہنما لیڈر کون ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث نے کلیئرلی بتا دیا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر صدیق کے پاس جانا. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر. اور اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست, ان کا فہم, ان کی دور اندیشی, اور ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, کہ کتنی ان کو محبت تھی, ان کا ایمان کس قدر اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا تھا الحمدللہ, کہ ہر دفعہ ہر کام میں وہ پیش پیش تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ کہا کہ تم اگر مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر صدیق سے لے لینا. یہ انڈیکیشن تھا, سب سے اہم بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر سے سنا, وہ کہتے تھے, یعنی بعض تابعین کہتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے سنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھی نے مسلمان کوئی نہ تھا مگر پانچ غلام, دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام قبول کرنے والے تھے, اولین لوگوں میں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے بخاری ہی کی, ابو درد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. اور کپڑوں کا کونا وہ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے یعنی پاؤں کی پنڈلیاں یا کچھ اوپر کا حصہ دکھائی دے رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب یعنی ابو بکر کو دیکھو, کسی سے لڑ کر آئے ہیں لگتا ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے سلام کیا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بیٹھے. پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ میں اور خطاب کے بیٹے یعنی عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ تکرار ہو گئی ہے, اور میں نے جلدی سے ان کو کوئی سخت یا سست جملہ کہہ دیا, اور پھر اس کے بعد میں شرمندہ ہوا اور میں نے معافی مانگی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ان کو سمجھائیے. اب آپ سوچیں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں, کون ہے یہ ابو بکر اور عمر, یعنی خلیفۃ المسلمین, سب سے اچھے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر. کیا ان کا ایمان ہوگا, کیا ان کا تقویٰ ہوگا, اس کے باوجود بھی ان کی آپس میں تکرار ہو گئی, آپس میں کچھ نوک جھونک ہو گئی, اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی طرف سے زیادتی ہوئی. انہوں نے ہی کوئی ان کو سخت سست کوئی جملہ اس طرح سے کہہ دیا جس کی بنا پر ان کو خود ہی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, اور اس بنا پر وہ عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنے لگے. لیکن اب دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ظاہر سی بات انسان ہی ہے نا, تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو ہو سکتا ہے کچھ ان کے ذہن میں اس طرح سے یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ ابو بکر صدیق نے کہا, تو کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو معاف نہیں کرتا, اور وہ ادھر چلے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس قدر ان کو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کو احساس تھا کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے, اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف نہیں کیا کہ وہ اس قدر گھبراہٹ اور پریشانی میں آ رہے تھے کہ ان کا کپڑا اٹھا ہوا تھا اور ان کو اس کا احساس نہیں تھا, جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کر لیا کہ دیکھو تمہارے صاحب کو کیا ہوا ہے, لگتا ہے کسی سے جھگڑ کر آئے ہیں. یعنی اس قدر بے چین تھے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول, خطاب کے بیٹے اور مجھ میں تکرار ہو گئی ہے, اور میں نے معافی بھی مانگی جبکہ غلطی میری ہی تھی, اور میں نے معافی مانگی لیکن عمر رضی اللہ عنہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فقال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, یغفر اللہ لک یا ابا بکرین, یغفر اللہ لک یا ابا بکرین, یغفر اللہ لک یا ابا بکرین. سبحان اللہ, تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تم کو بخشے اے ابو بکر, اللہ تم کو بخشے اے ابو بکر, اللہ تم کو بخشے اے ابو بکر. ثم ان عمر ندیما, اب اس کے بعد کیا ہوا, آپ دیکھیں کیسی آپس کی محبت, یعنی آپس میں اختلاف ہوتا تھا, تکرار اور بحث ہوتی تھی, لیکن ایک دوسرے کے لیے کتنی خیر خواہی تھی, یہ ہوتی ہے اصل محبت. ہمیں بھی یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں ہمارے, ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتے ہیں ہمارے, جیسے مثال کے طور پر ہم فقہ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا فقہ ہم کسی سے سنتے ہیں, ایک اسکالر کچھ اور کہتا ہے اس کے بارے میں, ایک اسکالر کچھ اور کہتا ہے اس کے بارے میں. اب اگر ہم کہیں فقہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں یا کوئی ایک اسکالر کو اگر ہم فالو کرتے ہوں, تب ہم کو دل میں یہ نہیں بٹھا لینا چاہیے کہ اب اگر آپس میں کچھ بات چیت ہو تو نہیں جو ہمارے اسکالر کی بات ہے وہی صحیح ہوگی, یا آپ کے اسکالر نے جو کہا وہ غلط کہا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں الگ الگ ان کے خیالات ہوتے تھے ایک ہی معاملے میں, وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے تھے, آپس میں ان کے اختلافات بھی ہوتے تھے, لیکن وہ لوگ پھر بھی ان کا مقصد ایک تھا, انہوں نے کبھی اپنے مقصد کو نہیں بھلایا, انہوں نے آپس میں اپنے اختلافات کو ہوا نہیں دی اور ان کے اختلافات دشمنی میں نہیں بدلے, اختلافات کے ساتھ ہی انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ساتھ مل کر کام کیا. اب جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو منع کر دیا, کیونکہ حدیث میں تھے ثم ان عمر ندیما, پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی, یعنی وہ دل ہی دل میں محسوس کرنے لگے کہ مجھ سے کیا ہو گیا. پھر وہ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر, اسم ابو بکر منزلا, فاتا منزلا ابو بکر فصل, اسم ابو بکر, وہ آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر اور پوچھنے لگے کہ کہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فقالوا لا, یعنی لوگوں نے کہا یا ان کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں معلوم. فاتا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علی, پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو سلام کیا. کون آئے یہ؟ عمر رضی اللہ عنہ آئے, لیکن آپ کو کیا دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, فجعل وجه النبی یتمعر حتی اشفق ابو بکر. اب جیسے عمر رضی اللہ عنہ آئے وہاں پر تو کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوا ہے, یعنی وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں یا غصے میں ہیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرے. اب آپ دیکھیں کہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت لے کر آئے تھے کہ عمر مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ابو بکر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہونے والے ہیں یا اب عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہیں گے, تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, حتی اشفق ابو بکر فجلس علی رکبتیہ فقال یا رسول اللہ واللہ ان کنت اظلم مرتین. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو دفعہ یہ بات کہی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ پر خفا نہ ہوں, اور دو زانوں ہو کر معدب بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول خطا میری تھی، اے اللہ کے رسول خطا میری تھی، یعنی میں نے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ سخت سست کہا تھا۔ اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ بھی جملہ سنیے گا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا وواسانی بنفسه وماله فانتم تارک لصاحبی۔ سبحان اللہ، یا اللہ کیا درجہ ہے! آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لوگو سمجھ لو، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن تم نے مجھ کو جھوٹا کہا، اور ابو بکر صدیق نے مجھ کو سچا کہا، اور اپنے مال اور جان سے میری خدمت کی، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ کیا تم میرے دوست کو میری خاطر ستانا چھوڑو گے یا نہیں؟ اور آپ کے یہ فرمان کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں نے کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے سب اس بات کو مان جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فہل انتم تارک لی صاحبی، تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو، میرے صاحب کو، میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں؟ کہ تم اس کو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کچھ زیادتی ہو بھی جاتی ہے، تب بھی تم میرے صاحب کو، صاحبی۔ سبحان اللہ، یہ درجہ، یہ لقب کس کو ملا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ایسی کیا خوبی ہوں گی ان میں، آپ بتائیں۔ اور یہاں خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبیاں تھیں کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس وقت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، پھر اپنی جان سے، اپنے مال سے مجھ کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، آپ کی صحبت ہمیں جنت میں ملے، یا کم از کم ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ہی مل جائے، یہ بھی بہت بڑا آنر ہوگا ہمارے لیے اس دن۔ اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق خود کرنی ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، پھر اپنی جان سے، اپنے مال سے اس دین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دینا ہے، لگا دینا ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، تبھی یہ درجہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی انہیں میں شامل ہوں۔ تو آپ نے ابو بکر صدیق کو صاحبی کہا، اور دو دفعہ کہا کہ کیا تم میری خاطر میرے صاحب کو چھوڑ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور ہمیں ملتی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، اور اسلام سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ مشہور تھے، اپنی شجاعت کی بنا پر، اپنی ذہانت کی بنا پر، اور بہت ہی زیادہ روبدار ان کی پرسنالٹی تھی، اور بہت ان کا ہائی اسٹیٹس تھا زمانے جاہلیت میں بھی، اور بہت اسمارٹ بھی تھے، بہت روبدار شخصیت تھی، کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں بادشاہوں سے بات کرنے کا ملکہ ان کو حاصل تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ان کی پرسنالٹی ہوں گی۔ یعنی بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ جب حبش کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس جب بھیجا گیا تھا، تو اس میں یہ عمرو بن عاص ہی تھے مسلمانوں کے خلاف، اور اسی بنا پر یعنی اتنے مشہور تھے یہ اپنی ذہانت میں، فراست میں، کہ ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا۔ جو عرب کے چار ذہین شخص جو مشہور تھے، ان میں ایک یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے، صلح حدیبیہ کے بعد، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن عاص، یہ تینوں ایک ساتھ اسلام لے آئے تھے۔ اور جب یہ تینوں اسلام لے آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور آپ نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ، کتنی خوشی ہوئی تھی آپ کو، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ خود بھی ماشاءاللہ اس طرح سے باروب شخصیت کے مالک تھے، اور ان کے اسلام قبول کرتے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی اہم کام پر بھیج دیا۔ ان کو ایک دستہ جو جس کو جنگ کے لیے بھیجنا تھا، تو اس کا سپہ سالار ان کو بنا دیا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ نئے نئے آئے ہوئے مسلمان عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے سپہ سالار بنا دیا، ایک طرح سے آنر دیا تھا آپ نے ان کو، ان کی ذہانت اور ان کی شجاعت کی بنا پر۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انہیں ہی چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر عمرو بن عاص کو بھی یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے پوچھ لیا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ ذات سلاسل، یعنی جو جنگ سلاسل جو پیش آئی تھی، اس کا ہیڈ انہوں نے ان کو بنا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہاں سے وہ واپس آئے تو پوچھا، فأتيت قلت أي الناس أحب إليك، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ۔ کہنے لگے، فقلت من الرجال، اے اللہ کے رسول، میں تو مردوں کے بارے میں پوچھا ہوں، تو مردوں میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فقلت من الرجال، فقال ابوها، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں انہوں نے ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا تھا پہلے، اور پھر بعد میں کہنے لگی کہ ابوہا، یعنی اس کا باپ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد. اور وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے پوچھا قلت ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر بن الخطاب فأدى رجالا. اور اس کے بعد جب میں نے پوچھا ان سے کہ اس کے بعد کون، تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کئی آدمیوں کے آپ نے نام لیے، یعنی وہی عثمان علی اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو جو محبوب تھے وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کس کی آتی ہے، ابوبکر صدیق اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور آپ فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے اپنے بیل پر بوجھ لادا ہوا تھا اور اسے ہانک رہا تھا. بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اسے بات کرتے ہوئے کہا، بلا شبہ مجھے بار برداری کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ مجھے تو صرف کھیتی باڑی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں نے یہ سن کر اظہار تعجب کیا اور کہا، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، کیا بیل بھی کلام کرتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فإنی أؤمن به وأبوبکر وعمر، یقیناً میں اس پر ایمان لایا ہوں اور ابوبکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائے ہیں. حالانکہ اس وقت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپ کے پاس نہیں تھے، اس مجلس میں نہیں تھے. پھر آپ نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا، اسی دوران میں ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس میں سے ایک بکری دبوچ لی. چرواہے نے بکری کے حصول کے لیے اس کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، حتیٰ کہ اپنی بکری اس سے چھڑا لی. بھیڑیے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، درندوں کے دن ان بکریوں کا کون محافظ ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن میرے علاوہ کوئی بکریوں کو چرانے والا نہ ہوگا. لوگوں نے پھر تعجب سے کہا، سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی أؤمن بذلك وأبوبکر وعمر بن الخطاب، یقیناً میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابوبکر اور عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ابوبکر اور عمر دونوں اس مجلس میں حاضر نہیں تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ پر کتنا یقین تھا کہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ وہی کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کے واقعے کی تصدیق کس نے کی تھی؟ ابوبکر صدیق نے. اور انہوں نے کیا کہا تھا ابوبکر صدیق نے؟ کہ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پھر یہ بالکل سچ ہی ہوگا، اور جب اسے ان کا لقب صدیق پڑھا تھا. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کتنا یقین تھا کہ جو بات آپ کہہ دیں گے وہی بات ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے. ایک اور حدیث ہم کو پتہ چلتی ہے، ایک بار میں نے دیکھا کہ میں سو رہا تھا، میں نے ایک کنواں دیکھا، اس پر ایک ڈول رکھا تھا. پہلے میں نے اس کنویں میں سے چند ڈول نکالے، یعنی وہ کنویں میں آپ کو معلوم ہوگا جو ویل میں جو بکیٹ ڈالی جاتی ہے اس کو ڈول کہتے ہیں، تاکہ پانی اس سے نکالا جا سکے. اس پر میں نے ایک کنواں دیکھا، اس پر ایک ڈول رکھا تھا. پہلے میں نے اس کنویں میں سے چند ڈول نکالے پانی کے، جتنے اللہ کو منظور تھے. بعد اس کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو لیا، انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے مگر ناتوانی کے ساتھ، یعنی مشکل کے ساتھ نکالے، یعنی ان کو بہت وہ بوجھ لگ رہا تھا. اللہ ان کی ناتوانی معاف کرے. پھر وہ ڈول چڑسا بن گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو لیا. میں نے ایسا شہزور پہلوان نہیں دیکھا جو ان کی طرح کھینچتا ہو. اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے سیراب کر لیا. سبحان اللہ، اصل میں یہاں پر اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ نے خود سنبھالا سارا کام، آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کام سونپا گیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت ساری مشکلات آئیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سب سے بڑے بڑے فتنے جو اٹھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اٹھے، کہ جیسے مسلمہ کذاب، مانعین زکات، اسلام سے لوگ پھر گئے، مرتد ہو گئے تھے، بڑے بڑے گروپس جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے. اور بھی ایسے بہت سارے فتنے تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھے. تو اس سے ان کو کہا گیا کہ ان کی جو خلافت ہوگی اس میں بہت بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے، یعنی مشکل ہوگا ان کو خلافت کا کام سنبھالنا ابوبکر صدیق کو. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا پھیلنا، اس کا بڑھنا تھا. کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت اس قدر دور دراز تک پھیلی، اتنی زیادہ فتوحات ہوئی اور فتنے ختم ہوتے گئے. تو اسے بتانا مقصد یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوگی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت اتنی ایکسپینڈ تو نہیں ہوگی، اتنی زیادہ بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوگی، لیکن فتنے بہت اٹھیں گے، اور ان فتنوں کو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کنٹرول کیا. تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہم کو ملتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور کی راہ سے اپنا کپڑا لٹکائے گا اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میرا کپڑا چلنے میں ایک طرف لٹک جاتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی دبلے پتلے انسان تھے، یعنی گوشت ان کے جسم پر نہیں تھا جس کی بنا پر ان کا تہبند گھسر جاتا تھا، نیچے لٹک جاتا تھا، اور شاید ہو سکتا جھک کر بھی چلتے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بہت مضبوط باندھتا ہوں، کتنا بھی خیال رکھوں کہ یہ نہ لٹکے، لیکن میں پھر بھی خیال رکھوں گا. آپ نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلا. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تو غرور کی وجہ سے، یعنی آپ ابو بکر صدیق غرور کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، یعنی آپ نے غرور اور تکبر سے بری قرار دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. سبحان اللہ، یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑا آنر تھا. پھر ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مثلا 2 روپے، 2 گھوڑے، 2 بکریاں اللہ کی راہ میں دے، جنت کے دروازوں سے اس کو ایسے بلایا جائے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہت اچھا ہے. پھر جو کوئی نمازی ہوگا، نفل بہت پڑھتا ہوگا، وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے، اور جو کوئی خیرات کرنے والا ہوگا وہ خیرات کے دروازے سے، اور جو کوئی روزہ دار ہوگا وہ روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا، جس کا نام ریان ہے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے فقال ابو بکر ما لا هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورت وقال هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله قال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابو بکر. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازوں کے نام لیے کہ الگ 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 جو نیکیوں کی آپ نے باتیں بتائی کہ یہ نیکی کرے گا تو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر عرض کیا کہ جو کوئی ایک ہی دروازے سے بلایا جائے اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، لیکن یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہوگا جو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے امید ہے کہ تو ایسے ہی لوگوں میں ہوگا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ان کا جو گول تھا وہ ہائی تھا، جو ان کا ایم تھا وہ کتنا ہائی تھا. یعنی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو ریان سے بلایا جائے گا، جس نے جہاد کیا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ، اگر یہ ایک ایک نیکی بھی ہم کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. آج تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کئی نیکیاں ہیں، کیا آج ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بے جھجک تیار ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نمازی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ کی راہ میں سواریاں دینے والا، یا اس میں 2 گھوڑے اور 2 بکریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا، تو وہ الگ الگ دروازے سے پکارا جائے گا. اب یہ سب سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے یہ الگ الگ دروازے سے پکارا جانا بھی بہت اچھا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله، کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوں گے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ان کا ایم، ان کا گول، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کیا نصب العین تھا. ہم کو اپنا گول ہمیشہ ہائی رکھنا چاہیے، ہمارا ایم جو ہے وہ بہت ہائی ہو، کیونکہ اگر ہم ہائی اپنا گول رکھیں گے تو ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور اگر چھوٹی موٹی چیز ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے حاصل، لیکن ہمیشہ اوپر کو نظر رکھنی چاہیے. اور جیسے کہ علامہ اقبال نے ان کا جو، انہوں نے ایک مسلمان نوجوان کو جس شکل میں پیش کیا ہے، شاہین، جو سب سے اونچی اڑان اڑتا ہے، تو ایک مسلمان کو اپنی اڑان اونچی ہی رکھنا چاہیے، اسے نیچے نہیں دیکھنا چاہیے، اسے آگے بڑھنے کی فکر ہو، اسے آگے دوڑنے کی فکر ہو، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو، وہ سارے الا مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت کے لیے دوڑنے والا، سرعت کرنے والا، جلدی کرنے والا، سبقت کرنے والا. اور ففر الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو سبقت تو ان چیزوں میں کرنی چاہیے. یہ ہمارا گول ہو، یہ ہمارا ایم ہو، اور سب سے ہم ہائی لیول پر اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر جتنا ہم حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نیت کے مطابق اس سے بڑھ کر بھی دے گا انشاءاللہ. جیسے وہ آتا ہے نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یعنی یہ کیا تم دنیا میں کھو کر رہ گئے ہو، یہ کیا تم محلوں، محل وغیرہ بنانے میں رہ گئے ہو، یہ کیا تم دنیا کی عمارتیں بنانے میں رہ گئے ہو؟ عمارت اتنی اونچی نہیں ہو سکتی جتنے پہاڑ بلند ہے، چاہے وہ کسی بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو. تمہارا تو جو گول ہے، تمہارا جو ایم ہے، جہاں تمہیں پہنچنا ہے، وہ بہت ہائی ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں تم کو سر کرنی ہے تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر ہے یہ, کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور یہ خوشخبری سننے کے بعد بھی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا اب تو مجھے خوشخبری مل گئی کہ جنت کے آٹھوں دروازے سے مجھے بلایا جائے گا, لہٰذا اب تو میں آرام کرتا ہوں, بس بہت کر لیا کام, بہت قربانیاں دے دیں, بہت مال خرچ کر دیا اور بہت تکلیفیں اٹھا لی, اب میں سکون سے بیٹھتا ہوں, آرام سے بیٹھتا ہوں. کیا ایسے کیا ابو بکر صدیق نے؟ نہیں, مسلسل لگے رہے. جو ان کے تقریباً دو سال سے کچھ عرصہ زیادہ انہوں نے خلافت کی, اور وہ اس پورے دوران خلافت کے عرصے میں وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھے. بہت زیادہ اہم اہم کام ان کو انجام دینے پڑے, بہت بڑے بڑے فیصلے ان کو کرنے پڑے, یہاں تک کہ سب لوگوں کے یعنی ہر ایک کی رائے کے خلاف انہوں نے کام کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ بات وہ کام ہر حال میں ہو کر رہے. جو لشکر اسامہ تھا اس کی روانگی کے لیے سب لوگوں نے مخالفت کی کہ ابھی مت بھیجیے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے بھیجنے کا آرڈر دے دیا تھا اب وہ کسی طور بھی رکے گا نہیں, وہ ہر حال میں جائے گا, چاہے کوئی مدینہ میں موجود نہ رہے, اکیلا ابو بکر موجود ہو تب بھی وہ لشکر جائے گا. سبحان اللہ, یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور طاقت دی, کیسی بصیرت دی, اور کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست سے نوازا تھا. الحمدللہ, تو یہ ہوتا ہے مومن. آج آپ دیکھیں ہم تو صرف امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم امت محمدیہ ہیں, ہم اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ امت محمدیہ ہم بخشے بخشائے ہیں, ہمارا کچھ ہونے جانے والا نہیں, ہم اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں گے اور بس آپ سے کہہ دیں گے کہ ہماری سفارش کروا دیجیے, اور یہ پھر اپنے فلاں پیر بزرگ کا دامن پکڑ لیں گے وہ ہماری سفارش کروا دیں گے. تو کوئی پیر بزرگ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اس کی کریں گے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا کہ ہاں تم ان کی سفارش کرو, تب اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول کو ایسے لوگ پسند آ سکتے ہیں جو بہت زیادہ سست ہوں, کاہل ہوں, جو نمازوں کے پابند نہ ہوں, جو اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں, جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو؟ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہماری ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے آپ بتائیے؟ کیا آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے؟ کیا آج ہمارے بچوں کو دین کا کچھ فہم, کچھ اس کی سمجھ حاصل ہے؟ کیا آج ہمارے بچے یا ہم خود دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ آج ہم کتنا وقت اپنی ذات کے لیے لگاتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے, اور کتنا وقت اپنی آخرت کے لیے لگاتے ہیں؟ اگر آج ہم دین کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں تو یقین جانے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری مدد کرنے کی. یہ تو اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے. آج ہماری نوجوان نسل کو آپ دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے, گلیوں میں, نکڑوں پر, انٹرنیٹ کیفے میں, فیس بک پر آپ دیکھ لیں, بس یعنی اتنا کریز ہو گیا ہے فیس بک کا کہ ہر بات ہر چیز بس فیس بک پر شیئر, سیلفی, اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں انوالو ہو گئے ہیں ہمارے بچے, ہماری نوجوان نسل. انہیں تو کیا کچھ کرنا تھا اور یہ کیا کرنے لگے, انہیں کہاں نام کمانا تھا, انہیں کہاں اپنی اہمیت منوانی تھی اور وہ کہاں لگ گئے, صرف فیس بک پر لائک کر دینے سے کہ ہزاروں نے لائک کیا یا دس لوگوں نے لائک کیا اس سے کچھ نہیں ہو جاتا. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہے اس حلیے میں, اس حال میں. ہم اسلام پر چل کر شرمندہ ہونے والے نہ بنیں, بلکہ ہم کو تو ان پر افسوس ہونا چاہیے دیکھ کر, ہم اپنے آپ میں اتنا پراؤڈ فیل کریں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا. بلکہ جو اسلام سے محروم ہے اصل تو افسوس ان پر کرنے کا ہے. تو آج الٹا ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم دین کو جب اپناتے ہیں تو شرمندگی کے ساتھ اپناتے ہیں. ہاں کیا کریں, پردہ کرنا پڑتا ہے. ہاں کیا کریں, سادگی اپنانی پڑتی ہے شادیوں میں, رسم و رواج کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو شرمندہ نہ ہو اس پر, افسوس کس بات کا, خوش ہونا چاہیے ہمیں تو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمجھ دی. تو اسلام کو فالو کرنے میں کبھی شرمندہ نہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو آٹھوں دروازے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا تو سوچے کہ میرے لیے کتنے دروازے کھلے ہوں گے, میرے اور آپ کے لیے کون کون سے دروازوں سے ندا آئے گی کہ اس دروازے سے داخل ہو جا. میں اور آپ ایسا وہ کون سا کام کرتے ہیں جس کی بنا پر وہ دروازے ہمیں خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے؟ کیا میں صدقہ دیتی ہوں؟ کیا میں خیرات کرتی ہوں؟ کیا میں نمازوں کی پابند ہوں؟ نفل نمازیں تو بہت دور کی بات ہے, فرائض کی یہ پابندی اگر ہم کر لیں تو یہ بھی بہت ہے. تو بہرحال ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ احادیث اس لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ ہم سن کر واہ واہ کریں, بلکہ یہ ایکچولی ہم اپنا تجزیہ کریں, ہم غور و فکر کریں کہ میری ذات میں کیا کمیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, اور مجھے یہ صحابہ کرام کے جیسی سیرت اپنانی ہے انشاءاللہ. پھر اگلی حدیث میں جب پتہ چلتی ہے بخاری ہی میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر نہیں تھے اور کہا جاتا ہے کہ 6 دن سے 7 دن سے وہ یہیں رہ رہے تھے. آپ سوچیں کہ یہ بھی کتنی بڑی قربانی ہے, جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی ابو بکر صدیق اپنے گھر نہیں جا رہے تھے, یہیں پر وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے, مسجد ہی میں رہتے تھے یا وہیں کہیں رہتے تھے, جبکہ ان کی ایک بیوی جو ان کی سب سے لاسٹ بیوی تھی جن سے ام کلثوم پیدا ہوئی تھی, ان کی بیٹی آخری بیٹی اور جن کا نام زینب تھا, تو وہ جو زینب تھی ان کی بیوی ابو بکر صدیق کی, تو وہ اوالیہ مدینہ یعنی مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کر باہر یعنی مدینہ سٹی جہاں ختم ہوتا ہے اس زمانے میں, اب تو وہ خود بھی مدینہ میں ہے وہ جگہ سمجھے, تو وہ اوالیہ مدینہ میں رہتی تھی. تو جب 6-7 دن ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہیں اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے, جب پیر کے دن صبح انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے دروازے سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تو سب نے جانا کہ اللہ کے رسول اب بہتر فیل کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اجازت لی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیتے کہ میں اپنے گھر ہو آؤں, تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے اوالیہ مدینہ, وہاں پہنچے اور شاید وہ وہاں پہنچے ہی ہوں گے, تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی خبر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے ایک شور سمجھ گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اتنے فہم و فراست والے تھے, عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں, یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ہدایت لینے کے لیے, تو اسی طرح سے اللہ کے رسول بھی گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اتنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوالیہ مدینہ سے آئے, وہ سواری پر بیٹھ کر آئے, اندر آئے, پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر, تو عمر رضی اللہ عنہ نے سنا نہیں. آپ اندر آئے, ابو بکر صدیق کپڑا اٹھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسہ دیا, کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ زندگی اور موت دونوں حال میں اچھی اور پاکیزہ ہیں, قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا. پھر باہر نکلے عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عمر اس طرح سے قسم نہ کھاؤ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کرنا شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی, پھر کہا لوگوں دیکھو, اور جو آیت ہے اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وقال انک میت وانہم میتون, سورۃ زمر کی آیت ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو, اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ نہیں وفات پائیں گے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے, اور جو کوئی اللہ کی پوجا کرتا تھا یعنی عبادت کرتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتا تھا, تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرنے والا نہیں. اور پھر ابو بکر صدیق نے سورہ زمر کی یہ آیت تلاوت کی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مریں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مگر ایک پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی نبی گزر چکے ہیں. پہلے سورہ زمر کی آیت تلاوت کی, اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب الى عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تو ترجمہ ہے, اے پیغمبر جب یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, کہ اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور اللہ شکر کرنے والوں کا بدلہ عنقریب دے کر رہے گا. یہ سننا تھا کہ لوگ چیخ مار کر رونے لگے, اور پھر سب لوگ انصار سب سعد بن عبادہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پر وہ جمع ہو کر انتظار کرنے لگے کہ کس کو خلیفہ بنائیں. تو بہرحال یہاں پر بھی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلال القدر صحابی بھی ایک طرح سے اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر سمجھدار تھے اور کتنی ان کے اندر بصیرت تھی. اور بھی 2-3 احادیث ہیں صحیح بخاری کی جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں بیان کی گئی ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.